إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قابل احترام ماں بہنوں، سورۃ الحجرات اسلامی معاشرے کی فلاح اور مسلمانوں کی اخلاقی ترقی اور اخلاقی بگاڑ سے نجات اور پاکیزگی کی تعلیم دینے والی سورت ہے۔ اس سورت میں مسلمانوں کو سوچ، قول اور عمل، ان تینوں سطحوں پر اعلی اخلاق کی تعلیم دی گئی کہ مسلمان کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، مسلمان کی زبان کیسی چلنی چاہیے اور مسلمان کی حرکات و سکنات، اس کا چلنا اور رکنا، اس کا عمل کرنا اور چیزوں کو چھوڑنا، ان تمام اعتبار سے اس کے پاس کیا اصول ہونے چاہیے، اس صورت میں وہ اصول ہم کو دیے گئے ہیں۔ اگرچہ سارے اصول اس صورت میں نہیں ہیں، لیکن جو بنیادی اصول ہیں جن کا پاس و لحاظ کرنے سے، جن کا اہتمام کرنے سے مسلم معاشرہ اختلاف اور بربادی سے بچتا ہے، وہ سارے اصول مردوں کو اور عورتوں کو اس صورت میں عطا کیے گئے ہیں۔ آج کے اس درس میں آیت نمبر 12 میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک ایک کر کے ان تمام باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں بدگمانی یا گمان کی بنیاد پر اقدام، یہ پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کو محض گمان کی بنیاد پر اقدام نہیں کرنا چاہیے، اس کے کیا احکام ہیں یہ ہم کو سمجھنا ہے۔ دو، یہاں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو تجسس نہیں کرنا چاہیے، جاسوسی، لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہنا، ان کے پیچھے پڑ کے دیکھنا کہ ان کی ذاتی زندگی میں کیا ہے اور کسی نہ کسی برائی کی تلاش میں جستجو کرنا، یہ دوسری چیز۔ نمبر تین، ایک مسلمان کی غیبت کرنا، اس کی برائی کرنا، اور نمبر چار آخر میں جو بتایا گیا وہ یہ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے، تقوی کا اہتمام کرنے والے اور اللہ تعالی سے توبہ کرتے رہنے والے ہونا چاہیے۔ تو یہ آیت مسلمانوں کی ذاتی زندگی کے تعلق سے، ان کے بارے میں ان کی عزت سے جڑی ہوئی ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا آپسی اختلاف، لڑنا جھگڑنا، اس کے بعد اب آ کر یہاں اس آیت میں ہم کو ایک اور اصول دیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت محترم ہے، ایک مسلمان کی عزت کا پاس و لحاظ دوسرے مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی ذاتی زندگی کا معاملہ سنگین ہے، اس کے عیوب جو ذاتی زندگی میں اس کے ہیں اس کی ٹوہ میں لگ کر تجسس کر کے لوگوں کے درمیان اس کی برائی بیان کرنا یا اس کی کمیوں پر تبصرہ کرنا یہاں پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو ایک ایک کر کے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں بہت سارے اصول ہیں جن کو ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، جو دین سے بھی جڑے ہوئے ہیں، علم حدیث سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور فقہی احکام سے بھی جڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی اخلاقی زندگی ان کی عزتوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا اس کو سمجھنے کی کوشش ہم کریں گے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، اجتنبوا کثیرا من الظن بہت سارے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اثم یقینا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گمان کیا ہے؟ گمان یہ ہے کہ ایک انسان اندازے کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرے، اپنے دل میں اندازہ کرے، ادھوری معلومات کی بنیاد پر وہ کوئی فیصلہ کرے، دلیل کی بجائے گمان کی بنیاد پر وہ کوئی فیصلہ کرے۔ تو گمان جو ہے کیا ہے؟ ایک انسان کے دل میں کوئی خیال آئے اور اسی خیال کو ایک انسان، اسی گمان، اس کو اپنا گمان بنا لے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ سے ملے، کوئی شخص آپ سے ملے، کوئی عورت بہن آپ سے ملے اور اس کے بارے میں آپ گمان کریں کہ شاید اس نے فلاں کام کیا ہے، جبکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو راستے میں کھڑا، جیسے مثلا ایک آدمی گاڑی پر جا رہا ہے، اس کے پیچھے گاڑی پر کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اس کو دیکھ کر ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک انسان سمجھے ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو، کیونکہ عورت پردے میں ہے، ہم کو معلوم نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں گمان کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کسی نامحرم کو یہ لے کر جا رہا ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ تو اب یہ آپ نے کیا کیا؟ نہ آپ نے تحقیق کی، نہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ اس عورت کا چہرہ آپ نے دیکھا، آپ نے مجرد گمان کی بنیاد پر یہ بات قائم کی کہ شاید اس کا کوئی معاملہ ہے جو اسلامی اصولوں کے، شریعت کے خلاف ہے، یہ گناہگار ہے۔ یا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے گلاس رکھا ہوا ہے کانچ کا، شیشے کا، اور اس کے اندر براؤن کلر کا کوئی ڈرنک ہے۔ اب کوئی دیکھ کر یہ سوچے شاید یہ شراب پی رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں، اسے آپ جانتے ہیں کہ کئی ایسے ڈرنکس ہوتے ہیں جو شراب نہیں ہیں لیکن ان کا رنگ ویسا ہی ہوتا ہے، وہ پیپسی پی رہا ہوگا، لیکن آپ نے بغیر تحقیق کے اپنے دل میں جو بات آپ کی آئی شاید یہ شراب پی رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کے بارے میں اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گمان۔ یہ موٹی موٹی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، کیوں؟ اس لیے کہ ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس ٹکڑے کو ہم کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہاں گمان، بہت سے گمانوں سے بچنے کے لیے کہا گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے گمانوں سے بچنے کے لیے کہا گیا؟ نہیں، گمان سرے سے غلط نہیں، اس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اور گمان کے بارے میں، بعض گمانوں کے بارے میں بتایا گیا ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو بتایا گیا کہ گمان صرف قلب کی سطح پر کیا گیا عمل بھی گناہ بن سکتا ہے، دل ہی دل میں کچھ کیا آدمی نے اور وہ بھی انسان کے لیے گمان بن سکتا ہے۔ اور بتایا گیا کہ سارے گمان گناہ نہیں ہوتے، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ کون سا گمان گناہ ہے، کون سا نہیں ہے، اور گمان کہاں کہاں آتا ہے، کن کن معاملات میں
گمان آتا ہے اور ہم کو اس بارے میں کیا موقف رکھنا چاہیے، یہ بہت اہم آیت ہے جو دین کے مختلف شعبوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، سمیٹے ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، بے بنیاد گمان سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اس کی تفسیر، اس کی تشریح آگے بھی آئے گی، بے بنیاد کیوں کہا جا رہا ہے یہاں پر، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ مثلا آپ کے دل میں بات آئی کہ شاید بارش ہوگی، کیوں؟ آپ کو آسمان میں بادل دکھائی دے رہے ہیں اور ہوا تیزی سے چل رہی ہے اور ٹھنڈک ماحول میں پیدا ہو گئی ہے۔ اب آپ یقینی طور پر نہیں جانتے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن آپ کا ایک اندازہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ ماحول ایسا ہو گیا ہے جیسے بارش میں ہوتا ہے، بارش سے پہلے ہوتا ہے۔ تو یہ گمان غلط نہیں ہے، سرے سے یہ تو گناہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ کسی کی عزت سے جڑا ہوا نہیں ہے، نہ شریعت سے جڑا ہوا ہے، یہ ماحول سے جڑا ہوا ہے، فطرت سے جڑا ہوا ہے، قانون جو اللہ نے بنایا ہے زمین و آسمان کا، اس سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس میں نہ کوئی گناہ ہے نہ اس میں کوئی نیکی ہے، تو یہ گمان غلط نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے، سارے نہیں۔ جیسے کسی انسان کے چہرے پر آپ پریشانی کے آثار دیکھیں، آپ کے دل میں بات کیا پیدا ہوئی، شاید یہ کسی معاملے میں پریشان ہے۔ آپ اس سے ملے، کہا کیا بات ہے بھائی، کچھ پریشان دکھائی دے رہا ہوں، کچھ مسئلہ ہو گیا تمہارا، ایسا لگتا ہے کوئی ٹینشن ہے تم کو، یہ گمان آپ کا تھا؟ اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھ کو آفس میں بس دیر ہو گئی اور کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ٹھاک ہے سب، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو آپ کے دل میں گمان پیدا ہوا کہ گمان اس کی عزت سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی برائی آپ کے دل میں نہیں آ رہی ہے، اس کو آپ گناہگار اور برا قرار نہیں دے رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا میں جنت میں گیا خواب میں، تو میں نے دیکھا کہ ایک محل ہے اور اس کے باہر ایک عورت وضو کر رہی ہے، میں اتنا اعلی محل وہ تھا کہ میں نے اندر جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر مجھے، یعنی میرے دل میں غیرت پیدا ہوئی، یہ مجھ سے بتایا، میں نے پوچھا ہے کس کا ہے، میں سمجھا کہ میرا ہے، میں نے پوچھا ہے کس کا محل ہے، مجھ سے بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو میں اندر جانے والا، میرے دل میں غیرت پیدا ہوئی، میں اندر نہیں گیا کہ عمر کی غیرت کا احساس مجھ کو ہوا، مجھے عمر کی غیرت کا احساس ہوا کہ عمر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں نہیں جا سکتے، کسی کے بھی گھر میں نہیں جا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب آپ نے بیان کیا مجلس میں، حضرت عمر رونے لگے کہ اللہ کے رسول، میں بھلا آپ سے غیرت کروں گا، یعنی آپ میرے گھر میں داخل ہوں تو مجھ کو کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے گمان کیا کہ یہ میرا ہے، تو دل میں کسی بات کا آ جانا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس بات کا دل میں جمائے رکھنا اور اس کو تسلیم کر لینا، اگر وہ کسی کی عزت سے جڑی ہوئی ہو، تو یہ کیا ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، آپ جو حضرت عمر کا خیال کر کے نہیں گئے، وہ شرعی اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ ہر انسان کی غیرت ہوتی ہے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیزوں میں تصرف جائز نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے، کسی کے مال میں، کسی کی چیز میں، اس کی اجازت کے بغیر، کوئی بھی مسلمان ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کسی کے گھر پہ جاتے، آپ دائیں یا بائیں کھڑے ہو جاتے دروازے کے، اور آپ کہتے السلام علیکم، ادخل، السلام علیکم، السلام علیکم، تین بار سلام کرتے آپ۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہونا شرعاً جائز نہیں ہے، نبی کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت عمر کے دل میں یہ بات ہے کہ آپ بغیر اجازت کے بھی آئیں تو مجھ کو کوئی برائی میرے دل میں پیدا نہیں ہوگی، لیکن اصول تو یہی ہے۔ تو آپ کے دل میں بات کیا پیدا ہوئی، یہ میرا ہے، یہ گمان ہے، آپ کو بعد میں بتایا گیا آپ کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے، یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ تو یہ گمان گناہ ہے نہیں، بعض اوقات دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، وہ کسی کی عزت سے جڑی ہوئی نہیں، اس طرح کا گمان گناہ نہیں ہے۔ لیکن گمان کبھی شریعت کے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، گمان کسی کی عزت کے اور کسی کے گناہ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، گناہگار ہونے کے تعلق سے۔ تو اس بارے میں اسلام میں کیا احکام ہیں، یہ ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اياكم الظن، خبردار گمان سے بچو، یوں ہی کسی کے بارے میں قیاس آ رہی اور تخمینی باتیں، بچو بچو. وَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، بیس لیس ہے، وہ دل کا خیال ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، اور خصوصاً کسی کی عزت کے بارے میں جب آئے تو کیا ہے، عموماً اس کی بیس نہیں ہوتی، اس کو جھوٹ قرار دیا گیا. جھوٹ کیا ہے؟ جو حقیقت واقعہ کے مطابق نہ ہو، جو فیکٹ کے مطابق نہ ہو. تو جب آپ کے پاس فیکٹ کی نہیں تو آپ کیسے چیک کرو گے کہ وہ فیکٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ وَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی چیز ہے، سب سے جھوٹی بات ہے. یہ دل کی بات ہے جو بغیر کسی معلومات کے، بغیر کسی دلیل کے وہ رائے قائم کر لیتا ہے، اس کو گمان کہتے ہیں. بغیر کسی دلیل کے دل جو رائے قائم کرتا ہے اس کو گمان کہتے ہیں. تو اس حدیث میں جس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہا ایاکم الظن، گمان سے بچو، گمان سے بچو. یہ کس قسم کے گمان ہیں اس کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوسری بات جو جاننی ہے وہ یہ کہ حق کے بالمقابل گمان بے فائدہ ہے. آپ کے سامنے دلیل ہے اور پھر آپ بدگمانی کریں تو آپ غلطی کر رہے ہیں، چاہے وہ معاملہ شرعی احکام کا ہو یا وہ معاملہ کسی کی عزت کا ہو. حق، حقیقت، فیکٹ، دلیل آپ کے سامنے آ جانے کے باوجود اگر آپ بدگمانی کرتے ہیں یا محض گمان کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے. اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. سورہ یونس میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ محض گمان کے پیچھے چلتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہ محض کنجیکچر کو فالو کرتے ہیں، بس یوں ہی اٹکل اپنے دل میں کوئی بات آ گئی اس کے پیچھے چلنے لگے. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. اللہ نے فرمایا کہ حق کے مقابلے میں گمان کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، حق کے مقابلے میں گمان کی کوئی حیثیت نہیں، حق کے مقابلے میں گمان کچھ فائدہ نہیں دیتا ہے. ان اللہ علیم بما يفعلون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے، اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. آپ معاشرے میں دیکھیں بہت سارے شرکیات اور بہت ساری بدعات، بلکہ بہت ساری بے اصولیاں، ان کا مدار گمان پر ہوتا ہے. کہاں کہاں سے گمان آ سکتا ہے؟ مثلا آپ دیکھیں مشرکین نے گمان کیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. کس نے بتایا ان کو؟ کوئی دلیل ہے؟ اللہ نے کسی نبی کے ذریعے سے بتایا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں نازل کیا؟ نہیں. کیسے معلوم کیا؟ کیسے معلوم؟ کسی فرشتے نے آ کے ان سے کہا؟ نہیں. انہوں نے محض گمان کی بنیاد پر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا. عیسائیوں کو دیکھیے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا گمان کی بنیاد پر. کوئی دلیل ہے؟ نہیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان سے کہیے جنہوں نے اللہ کا کسی کو بیٹا بنا دیا ہے انہیں ڈرائیے، خبردار کیجیے، وارننگ دی کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں. اللہ نے کسی کتاب میں کسی بندے کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، نہیں بتایا کہ کسی کو بیٹا اللہ نے بنایا. انہوں نے کیا کیا؟ چونکہ مریم کا نکاح نہیں ہوا تھا، کوئی باپ ان کا نہیں ہے، اور معجزاتی طور پر یہ پیدا ہوئے ہیں، لہذا انہوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے کہا یہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں، اور ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس کو آنکھ آ جاتی ہے ان کے ہاتھ لگانے سے، تو یہ کام کون کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ اور ان کا تو کوئی باپ ہے نہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یقیناً ان کو پیدا کرنے والا چونکہ اللہ ہے، اللہ سے ان کو جوڑ دیا اور اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. یہ کیا ہے؟ گمان. گمان، گمان کی بنیاد پر ایک آدمی شرکیہ عقیدہ بھی قائم کر لیتا ہے. آج بہت سارے لوگ آپ دیکھیں قبروں پر جا کر اولیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں گمان کی بنیاد پر. کیا ہے ان کے دلوں میں بات؟ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، ہم ان سے جا کے بولیں گے، یہ اللہ سے جا کے اللہ سے بولیں گے. دنیا میں دیکھو کسی آدمی کو کسی بادشاہ سے ملنا ہوتا ہے تو بادشاہ کے خاص کے ذریعے سے ملا جاتا ہے، کمشنر سے ملنا ہوتا ہے کمشنر کا کوئی خاص ہوتا ہے، تو ہر بڑے کا کوئی خاص ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہی اس تک پہنچ سکتے، ڈائریکٹ نہیں. یہاں تک کہ کورٹ میں آپ کو کیس لڑنا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ وکیل چاہیے اپنا کیس لڑنے کے لیے، تو یہ گویا کہ ہمارے وکیل ہیں. اور ان کی قبروں پر جا کر اگر ہم ان سے کہیں گے ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے مسائل حل کرائیں گے. بلکہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں حد بندی ان کی ہوتی ہے، لیکن جیسی ان کی وفات ہوتی ہے ان کے لیے ساری کمیاں غائب ہو جاتی ہیں. اب وہ ہر زبان میں سمجھنے لگتے ہیں، وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، کسی کو شفا دے سکتے ہیں، کسی کو اولاد دے سکتے ہیں، کسی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، کسی کی بیٹی کے لیے رشتہ دے سکتے ہیں، جو رزق میں کمی ہے اس کو برکت دے سکتے ہیں. کون بتایا آپ؟ اللہ والے ہیں تو پھر کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ گمان. گمان کی بنیاد پر اتنا بڑا عقیدہ قائم کر لیا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے. عقیدے میں آپ دیکھیں گے گمان بلا دلیل ایک بات آدمی مانتا ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. علم حدیث میں آپ دیکھیے بعض لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اب ان کے دلوں میں کیا بات آتی ہے؟ محدثین بھی تو انسان تھے، اور کیا پتا ان سے حدیث کو صحیح بولنے میں ضعیف بولنے میں غلطی ہوئی ہو، اور جن سے حدیثیں انہوں نے لی ہیں کیا پتا وہ سچے تھے کہ جھوٹے تھے، معلوم نہیں. تو ہم کیسے بھروسہ کریں؟ ہو سکتا ہے لوگوں نے اپنی طرف سے نبی پر جھوٹ گھڑ کے بول دیا ہو. ابھی کیا ہے دل میں؟ بدگمانی. گمان کی بنیاد پر حدیث کے پورے ذخیرے کے بارے میں ایک موقف قائم کرنا اور حدیثوں کا انکار کر دینا. کیوں انکار کیا؟ بدگمانی. معلوم نہیں حدیثیں بولنے والے سچے تھے کہ جھوٹے تھے، ہم نہیں جانتے. حالانکہ دلیل ہے کہ فلاں سچا تھا، فلاں متقی تھا، اب محدثین اس کے بارے میں تحقیق کیے ہیں، لیکن اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ معلوم نہیں محدثین نے صحیح ڈھنگ سے کیے کام کہ نہیں کیے، ان پہ کتنا بھروسہ کریں گے، جبکہ امت کہہ رہی ہے یہ معتبر لوگ تھے. لیکن یہ آدمی کیا ہے؟ بدگمانی کی بنیاد پر پورے ذخیرے حدیث کے بارے میں ایک آدمی گمان بدگمان ہو کے شک میں مبتلا ہو گیا، بلکہ انکار تک چلا گیا. یہ دوسرا میدان ہے. دیکھیے کہاں کہاں گمان مصیبت پیدا کر رہا ہے، عقیدے میں، اور اسی طرح سے حدیث کے ذخیرے کے تعلق سے. نمبر تین، فقہی معاملات میں آپ کے سامنے ایک حدیث آئی، فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، عبادات میں ایسا کرنا چاہیے، اسلامی اعتبار سے ایسا ہے، نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، زکات کا مسئلہ، قرآن کی بات آپ کے سامنے آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سامنے آئی، ایک آدمی کے سامنے آئی، لیکن وہ پیدائشی طور پر کیا ہے؟ کسی امام کا مقلد ہے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، دلیل اس کے سامنے آئی کہ نماز میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسے مثال ایک دیتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی سجدے میں جائے, یہ پوری امت سے خطاب ہے, مرد بھی آ رہے ہیں اس میں, عورتیں بھی آ رہی ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی سجدے میں جائے تو وہ اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے. اب آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے جو خواتین نماز پڑھتی آ رہی ہیں, ہاں کیا ہے, زمین سے ایک دم چپک جائے, سمٹ جائے سجدے میں, اور کیسا سجدہ کرے, بالکل کوہنیاں اور ہتھیلیاں دونوں زمین پر رکھ دو. کیا ہے اس کے اندر, پردہ ہے, اور کھڑے ہونے میں, کھڑے ہوں گے تب بھی رکھیں گے زمین پر کوہنیاں, کھڑے تو ہو رہے ہیں اس میں تو نہیں رکھ رہے ہیں, پھر پردہ نہیں ہے سجدے میں, اچانک کہاں سے پردہ آ گیا. اب کیا کہہ رہے ہیں, پردے کا نام لے کر زمین پر جب سجدہ کریں گے تو اپنی ہتھیلیاں اور اپنی کوہنیاں سب زمین پر چمٹا دو, ٹکا دو. جبکہ حدیث کیا بتا رہی ہے, تم میں سے کوئی شخص, تو یہ نہیں کہا یہ مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے, آپ نے سب کے لیے کہا, تم میں سے کوئی بھی کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو, اپنے بازوؤں کو زمین پر نہ بچھائے. کہ نہیں یہ مردوں کے لیے ہے, اچھا مرد کتے کی طرح نہ کریں, عورتیں کریں گی, اور کریں اس بات پہ کہ ایک چیز کو برا بتایا جا رہا ہے اور ایک برے ایک جانور کی مثال اور تشبیہ اس کے لیے دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے اس کی طرح مت کرو, تو یہ کیا یہ مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ حکم مردوں کے لیے خاص کیا جائے نہیں. اب دلیل آ گئی سامنے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے, اب عورت کیا کہے گی, نہیں ہم حنفی ہیں. تو کیا ہوا, حنفی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ پر عمل کرتے ہیں, تو ان کے پاس بھی تو علم تھا, وہ کتنے علم والے تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تھے, ہم سے زیادہ جاننے والے تھے, ہم سے متقی تھے, تو ان کی بات ہم کو ماننا چاہیے, اچھی بات ہے مانیے, اور نبی کی نہیں ماننا چاہیے نا, ان سے پہلے نبی تھے, ان سے زیادہ علم والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان سے زیادہ تقوی والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, نہیں معلوم نہیں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں. اچھا اور جو امام ابو حنیفہ کی پہنچی اس تک اس میں شک نہیں ہے, اس میں کیوں نہیں کہہ رہا ہے, معلوم نہیں یہ بات امام ابو حنیفہ کی جو ہم تک پہنچی وہ صحیح ہے کیا نہیں, یہ حدیث معتبر ہے. جب دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں, آدمی کا دل جب نہیں مانتا ہے کسی چیز کو تو اس کے نہیں ماننے کے لیے وہ ایک پوری بلڈنگ بنا لیتا ہے. تو اب یہ کیا ہے, اماموں کے پاس علم تھا, اچھا ان کے پاس بھی پہنچی ہوگی نا یہ حدیث, ان کو نہیں معلوم ہوگی کیا یہ, یا کچھ نہ کچھ بات اس میں ایسی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے حدیث کو نہیں مانا, اس حدیث کو نہیں بھی مانا ہوگا تو ان کے پاس کچھ ہوگا ایسا جس کی وجہ سے انہوں نے اس حدیث کو نہیں تسلیم کیا, یا ان کے پاس کوئی اور حدیث ہوگی جس میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے عورتوں کے لیے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ سب گمان ہے, یہ سب کیا ہے, یہ گمان ہے, تیرے پاس فیکٹ نہیں ہے, یہ حدیث دلیل ہے. اس کے مقابلے میں تو اماموں کے بارے میں جو باتیں کر رہا ہے وہ کیا ہے, گمان. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, حق کے مقابلے میں, دلیل کے مقابلے میں محض گمان کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے, کچھ کام نہیں آتا ہے, اس لیے کہ دین کی بنیاد دلیل پر ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. قل, اے نبی آپ لوگوں سے کہیے, ہاتو برہانکم, اپنی دلیل لے آؤ, برہان ایک دم ایویڈنٹ پروف, واضح دلیل جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو. اے نبی آپ ان سے کہیے, مشرکین سے یا اہل کتاب سے, کفار سے, آپ کہیے اپنی دلیل لے آؤ, ان کن تم صادقین, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. تو انسان کو اپنی بات میں سچا ہونے کے لیے ضروری ہے, اگر وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ دلیل, بے دلیل دعویٰ کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے, خصوصاً جب اس کے برخلاف دلیل موجود ہو. اس کے برخلاف دلیل موجود ہے اور آپ ایک گمان کر رہے ہیں, ایک دعویٰ کر رہے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا اللہ نے نہیں کہا اپنا گمان لے آؤ, بنکم ان کن تم صادقین, اپنا گمان لے آؤ اگر تم سچے ہو, نہیں, اپنی دلیل لے آؤ. تو ایک انسان کے پاس دلیل ہے, لیکن دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت. کوئی آدمی کہے ہمارے پاس دلیل ہے, ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آئے ہیں, یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ وہ دلیل ہے جو مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دیتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب اسے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس علم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے, اور آؤ رسول کی طرف, تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے باپ دادا کو جس چیز پر ہم نے پایا اتنا ہی کافی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں باپ دادا کے رسم و رواج کو رکھنا یہ مشرکین کا طریقہ ہے. اتنے سب لوگ غلط ہوں گے کیا؟ ہاں, اگر ایک آدمی پاگل خانے میں جائے, ایک ڈاکٹر پاگل خانے میں جائے اور سارے پاگل کہیں کہ یہ ڈاکٹر پاگل ہے, اب اختلاف ہو گیا ان میں, ڈاکٹر بولا ہے یہ لوگ پاگل ہیں, وہ لوگ بول رہے ہیں یہ پاگل ہے. اب باہر سے ایک آدمی کو بلائے اور وہ دیکھ رہا ہے اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں کہ یہ پاگل ہے, اب ڈاکٹر بولا دیکھو یہ کیسے پاگل لوگ ہیں, مجھ کو پاگل بول رہے ہیں, اس کے گلے میں پورا سب کچھ ہے ڈاکٹر کا اور سلیقے سے بات بھی کر رہا ہے, سارے ادھم مچا رہے ہیں پاگل پاگل کہہ رہے ہیں اس کو, کود رہے ہیں پورے, منہ میں سے کسی کے جھاگ آ رہا ہے, کوئی اپنے بال نوچ رہا ہے اور سب کہہ رہے ہیں یہ پاگل یہ پاگل یہ پاگل. اب یہ باہر سے سمجھدار آدمی آیا, اس کو بھی اندر ڈالنا پڑے گا, اس کو بھی بھرتی کرنا پڑے گا. کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں بات تو یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو غلط کیسا ہوگا, اتنے سارے لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو یہ سب تھوڑی نا ایسی کہہ رہے ہوں گے, کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی نا. یہ کیا ہے؟ میجورٹی کوئی حیثیت رکھتی ہے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی صلاحیت کیا ہے, ان کی عقل کا مقام کیا ہے. صرف گنتی سے کیا بات صحیح ہو جاتی ہے؟ اتنے سارے لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں, تھوڑی نا غلط ہوں گے بھائی. تو یہ کیا ہے؟ گمان ہے, زیادہ لوگ غلط ہو بھی سکتے ہیں. انبیاء کے مقابلے میں پورا قبیلہ ہوا, پوری قوم ہو جاتی تھی, آپ کیا کہیں گے؟ اتنے سارے لوگ غلط نہیں ہو سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہوگا ہی نا, تبھی تو انبیاء کو ریجیکٹ کیا. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں. نبی کیا کہتے تھے؟ یا قوم ان کنت علی بینۃ من ربی, اے قوم, سورہ ہود نوح علیہ السلام, یا قوم ارائیتم, اے قوم اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں تو تم نہیں مانو گے؟ میرے پاس دلیل ہے, تمہارے پاس صرف گمان ہے, میرے بارے میں بدگمانی ہے. یہ ہمارا سردار بننا چاہتا ہے, یرید ان یتفضل علیکم. دیکھیے قوم کیا کہہ رہی, دیکھو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا سردار بن جائے، اسی لیے ہم کو بول رہا ہے میری بات مانو، یہ باسنگ کرنا چاہتا ہے اپنے اوپر، قوم کا لیڈر بننا چاہتا ہے، یہ اس لیے کر رہا ہے. ہادان لساحران یریدان ان یخرجاکم من الارض من ارضکم بسحرہما. فرعون والے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو اپنی زمین سے نکال دیں، ملک بدر کر دیں، اس لیے یہ آئے ہیں یہاں پہ دعوت دے رہے ہیں. بدگمانی بدگمانی. تو یہ انسانیت کی مصیبت رہی ہے کہ وہ محض گمان کی بنیاد پر عقائد، محض گمان کی بنیاد پر احکام رسم و رواج قائم کرتی ہے، محض گمان کی بنیاد پر وہ دلیل کو بھی رد کر دیتے ہیں. گمان کی بنیاد پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا. ان میں کی اکثریت کا حال یہ کہ محض گمان کے پیچھے دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں. اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. یاد رکھو یقیناً گمان فائدہ نہیں دیتا ہے، بدل نہیں بن سکتا ہے، کس کا؟ حق کا. اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا ہے گمان. حق حق ہے، گمان اس کے مقابلے میں غلط ہے. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. اللہ کو خوب علم ہے ان تمام حرکتوں کا، سازشوں کا، ان کی کرتوت کا جس میں وہ مبتلا ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک اصول اسلام کا یہ ہے کہ دین میں کوئی بھی عقیدہ یا کوئی بھی شرعی عمل محض گمان کی بنیاد پر نہیں کر سکتے ہیں. دین میں کوئی بھی عقیدہ قائم نہیں کر سکتے گمان کی بنیاد پر بغیر دلیل کے، اور کوئی بھی شرعی عمل، کوئی بھی عبادت گمان کی بنیاد پر ہم نہیں کر سکتے ہیں. حلال و حرام گمان کی بنیاد پر نہیں بول سکتے ہیں. دینی مسائل میں ہم عقیدے اور عمل، کسی بھی میدان کا ہو، مسئلہ ہو، گمان کی بنیاد پر ہم کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر دلیل ہے تو گمان کی بنیاد پر جائز نہیں. ہاں بعض مسائل میں گمان جائز ہے، مثلا صحابہ سفر میں گئے. یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ کافی پھیلتا جا رہا ہے لیکن سمجھ لیں اس کو. صحابہ سفر میں گئے اور اندھیری رات تھی، ستارے بھی نہیں آسمان میں، بادل چھائے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنی ہے. اس زمانے میں ان کے پاس کوئی کمپس تو تھا نہیں. وہ آسمان میں ستارے دیکھ کر اور دن میں سورج کو دیکھ کر اس طرح سے قبلے کا اندازہ لگاتے تھے اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. سورج کی وجہ سے دن میں اور رات میں ایک انسان کو، یعنی ستاروں وغیرہ کے ذریعے سے معلوم پڑتا ہے قبلہ کہاں ہے. تو اس دور میں رات ہوئی، صحابہ سفر میں ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قبلہ کہاں ہے. تو بعض لوگوں نے، ان کو لگا کہ یہاں قبلہ ہو سکتا ہے، ہمارا دل کہہ رہا کہ یہاں، بعض لوگوں نے نہیں، ہم کو لگ رہا ہے قبلہ یہاں ہے. اندازے کی بنیاد پر انہوں نے نماز پڑھی، کسی نے یہاں نماز پڑھی، کسی نے اس رخ پر، کسی نے کسی اور رخ پر. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ایسا ایسا ہوا، آپ نے کسی کو بھی نماز دہرانے کے لیے نہیں کہا، کسی کو بھی ڈانٹا نہیں. معلوم کیا ہوا؟ ان کی نماز ہو گئی. کیوں؟ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، سمت معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا. تو ایسی صورت میں انسان جہاں جس کا دل بول رہا ہے کہ یہاں قبلہ ہو سکتا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے معلوم کرنے کا، تو نماز چھوڑنے کی بجائے وہ اندازہ لگا کے اس رخ پر نماز پڑھے گا. ہاں یہ نہیں کہ ایک آدمی کوئی چیز کے بارے میں حلال ہے یا حرام معلوم نہیں ہے اس کو، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ حرام ہے، کہنے کوئی بات نہیں، میرا دل کہتا حلال ہے، جبکہ اس کے پاس دلیل آ جائے تب تو گناہ ہو جائے گا سخت. یا کوئی آدمی کہ میرا دل بولتا ہے انگوٹھے چومنے سے ثواب ملے گا. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے انگوٹھے چومنا، میرا دل بولتا ہے اس پہ ثواب ملنا چاہیے، کیونکہ دیکھو پیارا ہے، بچے بھی تو چومتے ہیں اس کو. تو نبی کا نام آیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے نہیں ہیں، ہم انگوٹھے چوم لیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ محض گمان کی بنیاد پر عمل ہے، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. کوئی شرعی عمل نہیں بن سکتا ہے جب اس کی کوئی دلیل نہ ہو. لیکن قبلے کے لیے کہیں نہ کہیں رخ کرنا ہے، بغیر رخ کرے تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، کہاں کریں رخ؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نماز تو چھوڑ نہیں سکتے. تو اندازے کی بنیاد پر انسان نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ فرق یاد رکھیں. اس طرح سے بعض مسائل میں گمان آتا ہے، اس کی لمبی تفصیل ہے جس کو ہم کسی اور درس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے، تو اللہ نے سارے گمانوں کے بارے میں نہیں کہا بلکہ بعض گمانوں کے بارے میں کہا، تو بعض گمان جائز بھی ہیں. لیکن اللہ نے دوسری جگہ یہ بھی کہا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں گمان کام نہیں آتا ہے. معلوم ہوا کہ جب دلیل سامنے ہو تو اس کے مقابلے میں گمان کچھ نفع دیتا ہے نہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان ہمارے سامنے دواخانے میں ہے مثلا، اور آپ کے دل میں وہ حرکت ہی نہیں کر رہا ہے، بزرگ ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، سیریس کنڈیشن میں تھا اور کوئی حرکت نہیں ہے، آپ نے دور سے دیکھا، آپ کو گمان دل میں آیا کہیں انتقال تو نہیں ہوگا. آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اتنی دیر سے میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، ذرا بھی حرکت نہیں ہے. انسان تھوڑی کروٹ لیتا ہے، کچھ آدمی ہاتھ ہلاتا ہے، کچھ آتا ہے، دیکھا کہ حرکت ہی نہیں، بالکل جو کہ تو پڑے ہوئے ہیں. اب دل میں کیا خیال پیدا ہوا؟ گمان آیا شاید کہ انتقال ہوا ہو، پاسبلٹی تو ہے، دواخانے میں سیریس تھے، عمر زیادہ ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے، یہ گمان گناہ نہیں ہے. لیکن اب آپ کے دل میں خیال آیا، آپ اٹھ کے گئے قریب، دیکھا سانس چل رہی ہے. اب آپ ایک بیوقوف آدمی ہوگا جو کہتا ہو سکتا ہے انتقال ہوا. کیوں؟ ایک انسان کی سانس چلنا، وہ سانس لے رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. اب پھر بھی آپ اس گمان میں، نہیں ہو سکتا ہے انتقال ہوا اور پھر بھی سانس لے رہے ہو، تو یہ بیوقوف انسان ہے. اب وہ گمان کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا. اب آپ کیا ہوگا؟ یقین آپ کو مل گیا، دلیل مل گئی، سانس لے رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ میرے دل میں خیال آیا انتقال تو نہیں ہو گیا، لیکن میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا ہاں سانس لے رہے ہیں کا مطلب زندہ ہے. پھر آ کے میں اپنی جگہ واپس بیٹھ گیا، بینچ پہ بیٹھ گیا، آ کے میں کرسی پہ بیٹھ گیا آ کے، اب تھوڑا دل کو سکون ہو گیا کہ نہیں نہیں انتقال نہیں ہوا ہے. تو دلیل اور گمان کا فرق آپ سمجھیں کہ دلیل کے مقابلے میں گمان کام نہیں آتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اپنے آپ کینسل ہو جاتا ہے. تو یہ بات یہاں پر ہم کو بتائی گئی ہے. اب ایک اور چیز رہ گئی، مسلمان کے بارے میں برا گمان. اب مسلمان جسے اللہ نے کہا ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے، اب ہم مسلمان کی عزت کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو خاص طور سے ہمارے اس سورت کا موضوع ہے. لیکن چونکہ اس ایک آیت کی اس ایک ٹکڑے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کے بارے میں بیٹے کا گمان، اللہ کے بارے میں وسیلوں کے بغیر دعا کا قبول نہ ہونے کا گمان، شریعت کے احکام کے بارے میں حلال و حرام کا گمان، عبادت کسی چیز کے ہونے کا اور ثواب اس پر ملنے کا گمان، کہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی پہ مغفرت کر دے گمان، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں گمان میں آتی ہیں. اور یہ بہت یعنی ایک بڑا شعبہ ہے، اور اس ایک آیت میں کئی چیزیں سماتی ہیں، کئی چیزیں اس کے ذمن میں آتی ہیں. لیکن ہم چونکہ اخلاقی اعتبار سے معاشرے کے معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں خاص طور سے، تو اس کا یہ پہلو بھی اس آیت میں ہے، ایک مسلمان کی عزت سے متعلق. اس آیت کے بارے میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں نہ اللہ المؤمن ان یظن بالمؤمن شرا، کہا اللہ نے منع کیا ہے ایک مومن کو اس بات سے کہ وہ کسی مومن کے بارے میں برا گمان رکھے، کسی مومن کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں برا گمان کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ جیسے میں نے پچھلی مثال میں بتایا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، کسی نے آپ کو فوٹو بھیج دیا کسی عالم کا، اور سامنے ٹیبل پہ گلاس رکھا ہوا ہے اور گلاس میں براؤن کچھ تو پینے کی چیز ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے دیکھو مولوی صاحب بھی شراب انجوائے کر رہے ہیں، یا نہیں بھیجا کچھ بھی، آپ کو تصویر ہی بھیج دی، اب آپ بیٹھے بیٹھے گھور رہے ہیں کیا ہے اس گلاس میں کیا ہے، اور آپ کے دل میں کونے میں سے ایک ہلکی سی بیمار آواز آئی، شراب، شراب بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اب کیا ہو گیا، اس گمان نے آپ کے دل کی زمین میں خیمے کا کیل، اس کی کیل ٹھونک دی، نہیں زیادہ تو میرے حساب سے تو شراب ہی لگ رہی ہے، کیسے آپ کے حساب سے شراب ہے، کیوں، یہ کیا ہے، یہ بدگمانی ہے، بغیر کسی دلیل کے کسی کے بارے میں گمان کرنا۔ تو کہا اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کسی مومن کے بارے میں ہم شر کا گمان کریں، برا گمان کریں، بدگمانی کریں۔ تو یہ ابن عباس کا قول ہے، تو اصل اس سے منع جو کیا گیا ہے وہ بدگمانی ہے، اس کی بالمقابل کیا ہے، اچھا گمان، اچھا گمان۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دیکھیں ایک آدمی اس کے سامنے گلاس رکھا ہو، موٹی مثال اسی لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، ایک مسلمان ہے اس کی تصویر آپ کے سامنے آئی، آپ کے پاس آئی، اور وہ دیندار انسان ہے، وہ ایک مسلمان ہے، اس کے سامنے گلاس رکھا ہوا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سوچیں شراب ہے، ہو سکتا ہے شراب ہو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دل میں یہ گمان کریں ہو سکتا ہے یہ کولڈ ڈرنک ہو، نہ آپ کے پاس اس کی دلیل ہے نہ آپ کے پاس اس کی دلیل ہے، نہ شراب کی دلیل ہے نہ کولڈ ڈرنک کی دلیل ہے، آپ چنتے کس کو ہیں، یہ آپ کا امتحان ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، برا گمان مت کرو۔ اسی لیے ابن عباس اسے کیا مراد دے رہے ہیں، مسلمان کے بارے میں برا گمان مت کرو، کہ آپ کے پاس چوائس تھی کہ آپ یہ مانتے، شراب نہیں ہو سکتی یار، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، شراب نہیں پیے گا مسلمان، اور یہ اچھا بھلا آدمی کیوں شراب پیے گا، اس کو ہم جانتے ہیں، یہ نیک انسان ہے، نمازی ہے، یہ شراب نہیں پیے گا۔ تو آپ نے کیا کیا، گمان کیا، یہ بھی تو گمان ہے، لیکن یہ گمان کیا ہے، یہ نیکی ہے، اسی لیے کیا کہا، ان بعد الظن اثم، سارے گمان گناہ نہیں ہے، برا گمان گناہ ہے، اچھا گمان نیکی ہے، اچھا گمان نیکی ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، آپ نے اس کو دیکھا رات کے اندھیرے میں، وہ اپنے فلیٹ سے، اپنے گھر سے نکلی اور جلدی جلدی جا رہی ہے اندھیرے میں، آپ جا رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا پلٹ کی عورت برقعے میں جا رہی ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں اور جلدی جلدی جا رہی ہے، اب آپ کے دل میں خیال گزرا شاید اس کا کوئی غلط معاملہ ہو، اتنی رات کو اتنی دیر سے کوئی عورت اندھیرے میں کیسے جائے گی، کچھ تو گڑبڑ کی ہے اس نے، اس کے اخلاق کے بارے میں آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ بد کردار عورت ہو سکتی ہے، یہ گنہگار ہے، اس کا کسی سے کوئی تعلق ہے اس لیے جا رہی ہے، جلدی جلدی جا رہی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، آپ سوچیں شاید کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا یا کچھ مسئلہ ہو گیا اور یہ جلدی سے جا رہی ہے، کوئی مسئلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے کیا ہوا ہے، آپ برا خیال قائم کرنے کی بجائے آپ اچھا خیال کیوں قائم نہیں کر سکتے کہ بیچاری کی کوئی مجبوری ہوگی، گھر میں کوئی بھی نہیں ہوگا اور اس کو مجبوراً جانا پڑ رہا ہوگا، کچھ مسئلہ ہو گیا تبھی تو تیزی سے جا رہی ہے، آپ نے اچھا گمان اس کے بارے میں کیا ہے، یہ مسلمان کا طریقہ ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک تفصیل ہے جو علماء نے ذکر کی ہے کہ گمان کی بنیاد ایک آدمی کے کردار سے بھی ہوتی ہے, اس پر بھی ہوتی ہے. کہتے ہیں اذا کان المظنون به ممن شوہد منه الستر والصلاح وأونست منه الأمانة في الظاهر وظن الفساد به والخيانة محرم. کہتے کہ کسی کے بارے میں جب گمان کیا گیا ہے المظنون به, اگر اس کے بارے میں لوگوں کی گواہی یہی ہے اور لوگوں نے اس کے بارے میں یہی دیکھا ہے کہ یہ آدمی نیک ہے, اور اگر کوئی کمی اس میں ہے بھی تو وہ کھلم کھلا نہیں ہے, معلوم نہیں ہے ہم کو, کسی نے دیکھا نہیں اس کو گناہ کرتے ہوئے, اور اس کی زندگی سے الصلاح, اس کی زندگی سے ہم کو نیکی ہی کا تجربہ ہوا ہے. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے صفا کی پہاڑی پر, آپ نے کہا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ حملے کے لیے تیار ہے, اگر میں کہوں تو تم کیا کہتے ہو؟ ان لوگوں نے کیا کہا, غور کریں ان کا جملہ کیا تھا, ما جربنا علیک الا صدقا, ہمارا ایکسپیرینس آپ کے بارے میں سچ ہی کا ہے, ہم نے ہمیشہ آپ سے سچ کا تجربہ کیا ہے, ہمارے تجربے میں آپ ہمیشہ سچے ثابت ہوئے ہو, ہم نے آپ کو سچ کے سوا کچھ بولتے کبھی دیکھا نہیں سنا نہیں. آپ کا پاسٹ, آپ کی زندگی یہی بتا رہی ہے کہ آپ سچے ہو, ہم نے آپ کو سچ بولتے ہی دیکھا, اس کے سوا کچھ بولتے دیکھا تو نہیں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ان کو دعوت دی, انہوں نے قبول نہیں کی کیونکہ انہوں نے آپ کی وجہ سے دعوت کو رد نہیں کیا, اس بات کے ان کی نفس اور خواہشات کے خلاف ہونے کی وجہ سے رد کیا, عقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے رد کیا. تو کہتے ہیں کہ ایک انسان ہی سماج میں جیتا ہے, اس کی زندگی لوگوں نے دیکھی کہ یہ دیندار انسان ہے, اچھا آدمی ہے, یہ عورت دیندار ہے, اچھی عورت ہے, پھر اس سے اگر اس سے امانت داری ظاہر طور پر امانت اور اسی طرح سے بھلائی اس سے ہم کو ملتی ہے, وہ اون سب من المانت پھر ظاہر ظاہر میں ہم نے اس کو امانت دار ہی پایا ہے, وظن الفساد به والخیانت محرم, اس کے بارے میں بدگمانی کرنا اور اس کے بارے میں خیانت کا گمان کرنا حرام ہے. جب تم نے دیکھا ہے کہ وہ امانت دار ہے, الصادق الامین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب تجربہ تمہارا یہی ہے, اب آپ کے بارے میں گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے خیانت کی ہو. یہ اصول دیا جا رہا ہے, محدثین کی زندگی سب کے سامنے, متقی سچے لوگ عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والے, اب ان کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ شاید انہوں نے اپنے دل سے حدیثیں گھڑ لی ہوں, کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ان کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں ہے. تو کہا کہ جب کسی کی زندگی میں امانت داری صاف سامنے ہے تو اس کے بارے میں خیانت کا گمان صحیح نہیں. ہاں کہتے ہیں بخلاف من اشتہرہ الناس بتعاطی الریب والمجاہرت بالخبائث, ہاں جس کی زندگی میں جو مشہور ہو اس چیز کے لیے کہ خبائث کا مجاہرہ کرتا ہو, کبھی جھوٹ بولتا ہے, کبھی شراب پیتا ہے, کبھی گانوں پہ ناچتا ہے, میوزک سنتا ہے اور خرافات کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, مار پیٹ کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, تجارت میں دھوکہ دیتا ہے, اب اس کے بارے میں کوئی گمان دل میں پیدا ہو کہ یار یہ اپنے کو بھی دھوکہ دے گا, کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جتنے بھی پہلے لوگوں سے معاملہ کیا دھوکہ دیا ہے, آپ کو کیا معلوم دھوکہ دے گا کہ نہیں دے گا, چانسز یہ ہے کہ دے سکتا ہے. اب آپ کے دل میں خیال پیدا ہوئے غلط نہیں ہے, کیوں؟ جو کھلم کھلا گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر کسی بنیاد پر دل میں اگر کوئی بدگمانی آ رہی ہے جس کا تجربہ عام طور سے اس سے ہوتا ہے, یہ برا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک آدمی مسلسل شراب روزانہ پیتا ہے, لوگ جانتے ہیں, اب اس کے ہاتھ میں اگر کسی نے بوتل دیکھی ہے تو اگر دل میں خیال ہے شاید شراب پی رہا ہو, اس کے اوپر گناہ اس کو نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ معمول اس کا ہے, یہ پیتا ہے, بولا وقت میں شراب پیتا ہی ہے. اب بوتل لے کے آ رہا ہے شام کے اندھیرے میں, شاید شراب پیا ہوا ہو یا جھومتا ہوا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے شراب پیا ہو, تو گناہ گار نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ شراب پیتا ہی ہے. تو علماء نے کہا کہ ان بعد الظن اثم, بدگمانی جائز نہیں ہے, بعد گمان گناہ ہے. لیکن ایک آدمی اچھی زندگی گزار رہا ہے, اس کے ساتھ اچھا گمان کرنا غلط نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ برا گمان کرنا غلط ہے. ایک آدمی گناہوں کی زندگی میں لت پت ہے اور خلا گناہ کی تکرار اس کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے, اب اس کے بارے میں کسی کے دل میں گمان پیدا ہوتا ہے تو یہ آدمی بھی گناہگار نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں بخلاف من اشتہرہ الناس بطاعتی الریبہ والمجاہرات بالخبائث, ہاں جس کی زندگی میں خبائث گناہوں کی کثرت ہو اور کھلم کھلا کرتا ہو اور ایسی چیزوں میں شامل ہوتا ہو, شکوالی میں ہمیشہ پڑا رہتا ہو, تو ایسے آدمی کے بارے میں بدگمانی گناہ نہیں ہے. امام القرطبی نے بات کہی ہے. مسلمان کی عزت, ایک ایسا مسلمان جو پابند زندگی گزارتا ہو اس کے بارے میں بدگمانی کرنا, اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہ جو تقویٰ شعار زندگی گزارتا ہے یا ایک عام مسلمان ہے جس سے گناہ آپ کو دکھے نہیں, بہت بڑا اللہ ولی بھی نہیں ہے, لیکن وہ سیدھا سادہ انسان ہے اور آپ نے نہیں دیکھا اس کو فلاں گناہ کرتے ہوئے, اس کے بارے میں آپ کے دل میں بدگمانی آتی ہے, حرام ہے, حرام ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, دیکھیے مسلمان کی عزت کی کتنی اہمیت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لما نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الكعبة, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا, قال, کہا, مرحبا بکی من بیت, مرحبا ہو اے گھر تیرے لیے, مرحبا بکی من بیت, اے گھر تیرے لیے مرحبا ہو, ما اعظمکی واعظم حرمتکی, کیا شان ہے تیری, کیسا عظیم شان ہے تو, کعبہ سے کہہ رہے ہیں, تیری شان کتنی اونچی ہے, تیری شان کتنی اعلیٰ ہے, تیری عظمت کتنی زیادہ ہے, واعظم حرمتکی, اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے, تیری حرمت, تیرا احترام کتنا عظیم ہے. وللمؤمن اعظم حرمۃ عند اللہ منک, لیکن ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ عظیم ہے. ایک مومن کا احترام, ایک مومن کی عزت کا معاملہ تیرے سے, تجھ سے بھی زیادہ ہے, تیری حرمت سے زیادہ ہے. ان اللہ حرم منک واحدۃ وحرم من المؤمن ثلاثا, اللہ نے تیرے بارے میں تو ایک ہی حرمت بتائی ہے لیکن ایک مومن کے بارے میں تین چیزوں کو حرام کیا ہے, تین چیزوں کے بارے میں اس کا معاملہ محترم کیا ہے. کیا ہے؟ دمہ ومالہ وان یظن بہ ظن السوء, اس کا خون حرام, خون بہانا حرام, اس کا مال چھیننا حرام, اور یہ وَأَن يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ, اور اس چیز کو بھی حرام کیا ہے کہ اس سے کوئی بدگمانی کرے. کہا تیری شان بڑی نرالی ہے, تیری عظمت کتنی اعلیٰ ہے, لیکن ایک مومن کی عظمت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. تیرے بارے میں تو اللہ نے ایک ہی حرمت رکھی لیکن مومن کے بارے میں تین حرمتیں ہیں. اس کا نہ مال اس کو نقصان پہنچایا جائے گا, نہ اس کی جان کو نقصان پہنچایا جائے گا, اس کا خون بہایا جائے گا, اور نہ اس کی عزت کو نقصان پہنچایا جائے گا. تین چیزیں ہیں, یاد رکھیں, جان, مال, یا اس کو آپ خون کہیں، جان، مال اور عزت، ان میں سے کسی بھی چیز کو مسلمان کی ہم نقصان پہنچاتے ہیں تو اللہ کے نزدیک ہم گناہگار ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں عزت کا معاملہ بڑھ جاتا ہے. ایک آدمی کو قتل کر دیا کسی نے، مر گیا، وہ گناہ ہے بلا شبہ، لیکن اس کو بدنام کیا تو اس کے مرنے کے بعد بھی بدنامی جاری رہتی ہے. کسی انسان کے بارے میں اس کی بے عزتی کی، اس کو بدنام کیا لوگوں کے درمیان، تو وہ مر گیا لیکن پھر بھی اس کے ساتھ لوگ اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں. تو بے عزتی انسان کی موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے، اس اعتبار سے یہ زیادہ سنگین ہے، یہ زیادہ برا ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کا جسم اور اس کا مال، لیکن انسان کی عزت اس کی موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے. مان لیجئے ایک عالم ہے، اس عالم کو لوگوں نے بدنام کر دیا تو کیا ہوگا؟ وہ مرنے کے بعد بھی نہ لوگ اس کی کتاب پڑھیں گے، نہ لوگ اس کی علمی خدمات سے فائدہ اٹھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس عالم کی عزت خراب کر دی گئی. کسی نے اس عالم کو قتل کر دیا، اس کا مال چھین لیا، تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان اس وقت تک محدود ہے، لیکن اس کا دینی استفادہ لوگ کرتے رہیں گے اس سے. لہذا یاد رکھیں کہ علم کے تعلق سے عزت بہت بڑی جڑی ہوئی چیز ہے. علماء کی عزت بہت ضروری ہے، ہر مسلمان کی عزت، لیکن خاص طور سے اہل علم کی عزت، اس کو یاد رکھیں. تو یہاں کہا کہ لوگ کہتے ہیں امام البخاری کے بارے میں کوئی کہتا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کے بارے میں، کوئی کسی امام کے بارے میں، کوئی عالم کے بارے میں، کبھی شیخ بن باز کے بارے میں، کبھی شیخ صالح الفوزان کے بارے میں، یہ حکومت کے بکے ہوئے ہیں. اچھا، کتنے میں بکے؟ کچھ ہے تیرے پاس ایسٹیمیٹ؟ تو گواہ تھا اس کا، شیخ صالح الفوزان کے بارے میں بول دیا کسی نے، شیخ بن باز کے بارے میں بول دیا، شیخ عثیمین کے بارے میں بول دیا، یہ گورنمنٹ کے عالم ہیں، یہ علماء فلوس ہیں، یہ پیسوں کے غلام علماء ہیں، بول دیا. اچھا، قیامت کے دن جواب دے گا اس کا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. آج تو بول دیا ہنستے ہنستے چائے پیتے پیتے، ہاں قیامت کے دن اپنے آنسو خود پینے ہوں گے، خون کے آنسو بہانے پڑیں گے، وہاں جواب دینا پڑے گا کیوں بولا اس کا، بس ایسی بول دیا. اچھا، عزت کی پرواہ نہیں کی اس کی، تیرے ایک جملے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا، کتنے لوگ گمراہ ہوئے، کتنے لوگ اس عالم سے دور ہوئے، کتنے لوگ اس سے بدزن ہو کر دین سے بدزن ہو گئے، نہیں سوچا تو نے؟ ایک آدمی کسی کے بارے میں زبان سے ایک جملہ بول دیتا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور لا یلقی لہا بالن، اس ایک جملے کا کوئی اتنا زیادہ اس کا کیئر نہیں کرتا ہے، لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے. ایک جملہ انسان کو جہنم کے نچلے طبقے میں لے جانے کے لیے کافی ہے، یاد رکھیں اس کو. اسی لیے بعض علماء نے کہا لحوم العلماء مسموم ہے، علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہیں. آگے آئے گا غیبت کے بارے میں، انشاءاللہ اس پہ گفتگو تفصیل سے کریں گے. تو بدگمانی اہل علم کے بارے میں خصوصاً اور مسلمان کے بارے میں عموماً یہ غلط ہے. امام البیہقی نے اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. مسلمان کی عزت بہت محترم ہے، مسلمانوں کے لیے ایک مسلمان کو صاف دل ہونا چاہیے، خصوصاً ان مسلمانوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کی زندگی صاف ستھری تھی. دیکھیے آج ایک انسان ہے، ٹھیک ہے کل گمراہ ہو بھی سکتا ہے، ایک مسلمان آج ہے نیک ہے کل کو گمراہ ہو سکتا ہے، آج دیندار ہے کل بے دین ہو سکتا ہے، ہم کو نہیں معلوم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے بعض لوگ، ایک آدمی جنت کے راستے پہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت سے قریب ہو جاتا ہے، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہنم والے عمل کرنے لگ جاتا ہے، اور جہنم میں ایک ہاتھ بچ جاتا ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن پھر اس کے اعمال میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے جو جہنم والے اور جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو دنیا میں جو لوگ ہیں زندہ ہیں ان کے بارے میں ہے، لیکن جو اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کے دین پر عمل کیا، صحیح سالم دنیا سے چلے گئے، دینداری کے ساتھ گئے، ان کا معاملہ تو اب ختم ہو گیا نا، اب تو نہیں بول سکتے وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، وہ تو گئے، وہ تو نیک تھے، اب ان کے بارے میں زبان درازی کرنا کیسا ہے؟ جو زندہ ہے وہ تو فتنے میں ہے، بول نہیں سکتے گمراہ ہو جائے، یہ تو اور بات ہے، وہاں کم سے کم گنجائش تھی معلوم نہیں بھائی، حالانکہ وہ بھی غلط ہے۔ لیکن جو اہل علم دنیا سے جا چکے، ان کے بارے میں ایک انسان کو جن کی زندگی دینداری والی تھی، ان کے بارے میں بدگمانی اور بدزبانی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ ان کے بارے میں دل کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔ صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، تبع تابعین کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں، محدثین کے بارے میں، فقہا کے بارے میں، مفسرین کے بارے میں، ایک آدمی کو اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، بدگمانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو لوگ ان اہل ایمان کے بعد آئے، یقولون ربنا ربنا اغفر لنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دے، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت کر دے جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے، ہم سے پہلے جو مسلمان دنیا سے گزرے ہیں، ہم سے پہلے جو اہل ایمان دنیا سے گزرے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کھوٹ آنے نہ دے، کینہ کپٹ بغض عداوت ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کھوٹ آنے نہ دے، جس میں بدگمانی اور ساری چیزیں آ جاتی، غل، غش، کینہ۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ تو بڑا نرمی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا کہا، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ایک مسلمان کو تمام مسلمانوں کے بارے میں صاف دل اور خیر خواہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی زنا کرے اس کو سزا نہ دے، ایک آدمی چوری کرے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، ایک آدمی غلط کام کرے، شراب پیے، اس کو سزا نہ دی جائے، سزا اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے دل میں خیر خواہ، اس کے لیے دل میں خیر خواہی ہونا چاہیے۔ ایک آدمی، ایک صاحب لائے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا شراب پیے ہوئے، آپ نے صحابہ سے کہا مارو اس کو، پیٹو۔ کسی نے ہاتھ سے مارا، کسی نے جوتی سے، کسی نے کپڑے سے، رومال سے، جس کے پاس جیسا اس کو میسر ہوا مارا اس۔ ایک صحابی کی زبان سے نکلا اللہ تجھ کو ذلیل کر دے، اللہ تجھ کو ذلیل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، شیطان کی مدد مت کرو اپنے بھائی کے مقابلے میں، اپنے بھائی کے مقابلے میں، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، وہ تو چاہتا ہے کہ ذلیل ہو آخرت میں اللہ کے ہاں۔ یہ سزا اس لیے نہیں دے رہے کہ اللہ کے ہاں اس کو جہنمی بنائیں، یہ سزا اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ اس برائی سے رکے۔ ہر مسلمان کے بارے میں چاہیے کہ ایک آدمی آخرت میں اس کی نجات کا گمان اور اس کی نجات کا اللہ سے طلبگار ہو، یہ نہیں کہ آدمی اللہ کے سامنے اس کو دلیل کرنا چاہے، اے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے، کیوں کیوں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ معاف کر دے اس کو۔ لیکن سزا، سزا اپنی جگہ ہے، اسی لیے کیا کہا، بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے پیٹو، یعنی مارو، ہلکی مار، غلطی کرو، غلطی اس نے کی ہے سزا دو اس کو۔ تو یہ اسلامی قانون ہے، اسلامی آداب ہیں، اسلامی اصول ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اپنے دل کو ان سے صاف رکھنا چاہیے. ہاں اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو کھلم کھلا برائی کرے, اگر ان کے بارے میں دل میں بدگمانی آتی ہے تو گناہگار نہیں, ورنہ ایسا ہوگا کوئی بھی آدمی گناہگار آ کے آپ کو کہے گا دیکھو قرآن میں نہ اچھا گمان رکھو, لاؤ پیسے میں تمہارے سنبھالتا ہوں. اب آپ جانتے ہیں یہ آدمی مشہور ہے لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے, یہ آدمی مشہور ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ شراب پیتا ہے, یہ وعدہ خلافی کرتا ہے, یہ مشہور ہے اس نے سب کی زمینیں ہڑپ لی ہیں. اب کہہ رہے آپ کی زمین میرے نام پہ کر دو, میں اس میں مدرسہ بنا رہا ہوں یا میں آپ کی زمین بڑھا کے دوں گا, جیسے پیڑ بڑا ہوتا ہے زمین بھی بڑی ہو جائے گی. اچھا نہیں, تو کیا ہے آدمی ایک اجنبی کو بھی, ایک آپ ٹرین سے اترے ایک آدمی آیا آپ کے پاس کہا لائی بریف کیس میں آپ کی خدمت کرتا ہوں, بہت بوجھ ہے نا میں اٹھاتا ہوں, اور آپ نے ہاتھ میں آپ ہاتھ میں دیں گے اس کے نہیں, کیوں معلوم نہیں بھائی یہ کون ہے, معلوم نہیں ہے, معتبر ہے نہیں, جان نہ پہچان, اور خدمت کہاں سے آیا بھائی, اور میں اس سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دوسرا بوریا لے لو, نہیں نہیں بوریا نہیں آپ کا وہ پیسے والا بریف کیس ہے وہ دیجیے, کیا کریں گے آپ دیں گے اس کے ہاتھ میں, اگر دیں گے تو آپ کو آنے کے لیے بھی ٹکٹ نہیں رہے گا, پیسے اس کے لیے بھی نہیں رہیں گے آپ کے پاس. لہذا ایک آدمی اگر کسی سے تجربہ ہے گناہوں کا, اس کی زندگی صاف دکھائی دیتی ہے یہ غلط زندگی جی رہا ہے, اس کے بارے میں بدگمانی, اس کے بارے میں بدگمانی گناہ نہیں ہے, اسے احتیاط کرنا چاہیے, اسے احتیاط کرنا چاہیے. برے لوگوں کی صحبت سے کیوں منع کیا گیا, ہو سکتا ہے وہ تم کو کوئی ایسی چیز سکھا دے جو تم کو گمراہ کر دے. حدیث میں کیا ہے بری صحبت اچھی صحبت, بری صحبت سے کیوں بچنا ہے, کہا کہ بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار ہوتا ہے, اس کے پاس اگر تو بیٹھے گا تو کیا ہوگا, ہو سکتا ہے چنگاری اڑ کے تیرے کپڑوں کو جلا دے, ہو سکتا ہے اور اگر یہ نہیں ہوا تو اس کے پاس بیٹھنے میں دھوئیں کی تکلیف تو تجھ کو برداشت کرنی پڑے گی. تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے نہیں نہیں ضروری تھوڑی نہ ہے, ضروری تھوڑی ہے کہ وہ چنگاری آئے, ضروری تھوڑی ہے کہ دھواں اس کو تکلیف دے. تو اب حدیث میں کیا ہے, ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے, تو یہ جو گمان ہے یہ پاسبلٹی ہے اس کو پکڑ کے آپ کو چلنا پڑے گا. کیوں, اس لیے کہ وہاں ایسا ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ ہو لیکن ایسا ہوتا ہے. بروں کی صحبت سے تجربہ انسانیت کا ہے کہ برائی میں مبتلا انسان اپنے ساتھ ایک انسان کو گھسیٹ لے جاتا ہے, تو اس تجربے کی بنیاد پر ممکن ہے ہم کہہ سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں بات, کہ ممکن ہے ہم کہہ سکتے ہیں, اس لیے یہ گمان غلط نہیں ہے. ایک بچے ہیں شرارت کرتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں چوری چکاری کرتے ہیں, اور مسلمان بچے ہیں, آپ کہیں جا بیٹا کھیل ان کے ساتھ, کوئی نہیں مسلمان سے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے, کریں گے آپ نہیں, ان کا ظاہر شر ہے, ان کا ظاہر گناہ ہے, برائیاں ہیں, اسلام کی تعلیمات کے خلاف وہ جی رہے ہیں, اگرچہ ابھی مکلف نہیں بنے لیکن غلط تو کر رہے ہیں. صحبت اگر غلط ہے آپ کے بچے کو آپ ان کے ساتھ کھیلنے نہیں بھیجتے, کیوں, ان کے ساتھ رہ کر یہ وہ سیکھے گا. یہ کیا ہے, گمان ہے, پاسبلٹی ہے, لیکن یہ کیا ہے, ہیوج پاسبلٹی ہے, یہ ایسا امکان ہے جو تجربے سے ثابت ہے. لہذا یہ گمان کرنا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی اس کو سگریٹ پینا سکھائیں گے, یہ بھی اس کے ساتھ غلط کام کرنا, اس کو چوری کرنا سکھائیں گے, ہو سکتا ہے, تو یہ گمان غلط نہیں ہے, یہ یاد رکھے, ورنہ بگاڑ ختم نہیں ہو پائے گا. یہ بات دونوں اس میں توازن رکھے. اب ایک بچہ اچھا ہے نیک بچہ ہے, اب آپ اس کے ساتھ کھیلیں معلوم نہیں کیسا بچہ ہے, یہ کیا ہے, بدگمانی بے وجہ ہے. ایک انسان اچھا ہے تاجر ہے, اس کا پاس بتا رہا ہے کہ یہ امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے, اب آپ کہیں معلوم نہیں کوئی سازش کرے گا میرا پیسہ کھا جائے گا, کیوں, یہ غلط ہے, یہ بھی غلط ہے کہ اس کا پاس بتا رہا ہے کہ اس نے جو بھی معاملات اور جو ڈیلنگز کی ہیں وہ صحیح کی ہیں, اب اس کے بعد آپ اس سے بدگمانی کریں, نہیں کچھ تو گڑبڑ لگ رہی ہے ہم کو, ہم نہیں سب دل مطمئن نہیں ہے, کیوں مطمئن نہیں ہے, ٹھیک ہے یہ اور بات ہے کہ آپ اس سے تجارت کریں نہ کریں, لیکن آپ اس کے بارے میں بے بنیاد بدگمان نہیں ہو سکتے. یہ بات یاد رکھیں, یہ فرق یاد رکھیں. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لا تظنن بكلمة خرجت من اخيك المؤمن خرجت من اخيك المؤمن الا خيرا وانت تجد لها في الخير محملا. ابن کثیر نے جملہ ذکر کیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا, کہا اپنے مسلمان بھائی کی زبان سے کوئی بات نکلے تو اس کا غلط مطلب مت لے جب تک کہ صحیح مطلب لینے کا امکان تیرے لیے باقی رہے. جب تک کہ تیرے لیے اس کی بات میں سے صحیح مطلب لینے کا امکان باقی رہے, غلط مطلب مت لے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ فلاں عالم صاحب, امام صاحب, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو بات ہے یہ بات قرآن سے ٹکراتی ہے, حدیث سے بھی ٹکراتی ہے, اور دلیل بھی اس نے دی. اب یہ کیا کہہ رہا ہے, اچھا مطلب تم امام ابو حنیفہ کو قرآن و حدیث کا مخالف مانتے ہو, تم یہ مانتے ہو کہ امام ابو حنیفہ قرآن و حدیث کے خلاف تھے, تمہارا ماننا ہے کہ وہ قرآن حدیث کو جانتے بھی نہیں تھے اور جو بھی کام کیا انہوں نے وہ قرآن حدیث کے خلاف ہی کیا. اب وہ آدمی کہہ رہے بھائی میں ایسا کب بولا, اس مسئلے میں ان کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے مخالف تھے یا ان کا ہر فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. نہیں نہیں تمہاری بات کا تو یہ مطلب نکل رہا نا, وہ تو سوچا کہ تو نے گمان کیا, تیرے پاس یہ بھی امکان تھا کہ تو یہ سوچتا, نہیں صرف اس مسئلے میں, اس مسئلے میں, اور یہ امام ابو حنیفہ کا مخالف نہیں ہے, تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بول رہا ہے. اگر ان کو رحمہ اللہ کہہ رہا ہے کا مطلب احترام کرتا ہے, تبھی تو بول رہا ہے ان کو امام, تم امام ہی نہیں مانتے, اور میں جب سے بول رہا ہوں امام ابو حنیفہ اور تم بول رہے امام ہی مانتے نہیں, ان کو جاہل مانتے ہو تم, تمہارا مطلب یہ ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے تھے. بھائی جب ہم امام کہہ رہے ہیں ان کو تو امام کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہائیلی کوالیفائڈ, جو لوگوں کا مقدم ہو, ان سے آگے ہو, عام لوگوں سے زیادہ جانکار ہو, بہت گہرا علم رکھتا ہو, قوم کا لیڈر ہو, وہ علم میں اعلی مقام رکھتا ہو. تو آدمی کیا ہے, بعض اوقات اس کے دل میں چونکہ بدگمانی ہوتی ہے وہ کسی بھی بات کا غلط مطلب نکالتا ہے. جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کی اچھی بات بھی آپ کو غلط دکھے گی. جب آپ نے کالا چشمہ پہن لیا ہے تو آسمان بھی کالا, زمین بھی کالی, سفید کپڑے میں آیا وہ بھی کالا, گورا بھی کالا, کیوں؟ کالا چشمہ, بدگمانی کا چشمہ ہر بات کا الٹا مطلب لینے کی آسانی سے تربیت دے دیتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چیز سے منع کر رہے ہیں. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اذا بلغك عن اخيك شيء فالتمس له عذرا فان لم تجد له عذرا فقل له عذر. امام البیہقی نے اس کو روایت کیا, کہتے ہیں کہ جب تیرے بھائی سے کوئی بات تجھ کو سننے میں آئے تو اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر, اور اگر تجھ کو کوئی عذر نہ ملے, کوئی ایکسکیوز اس کے لیے, کوئی بچاؤ اس کے لیے نہ ملے, تو تو کہے نہیں اس کے لیے عذر ہوگا, کچھ نہ کچھ کوئی مجبوری اس کی ہوگی جب اس نے ایسا کیا. یعنی جب تک کہ حقیقت تیرے سامنے نہیں آتی ہے تو اس کے بارے میں کیا کر, عذر تلاش کر کہ ایک اچھا انسان ہے, اس کے بارے میں کسی نے کوئی بات سنی غلط, اب اس کو اس غلط بنیاد پر اس نے پوری بلڈنگ بنا دی, شاید ایسے ہی ہوا ہوگا, ہاں ایسا ہوگا, ایسے ہی رہتے ہیں عالم لوگ, یہ فلاں ایسے ہی رہے گا, وہ آدمی ایسے ہی تھا, وہ تاجر ایسے ہی ہے, تاجر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, یا فلاں آدمی ایسے ہی ہوتا ہے, مدرسوں میں سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ایک آدمی کوئی بات پہنچی, اس کے لیے ایک آدمی عذر تلاش کرے, اس کے لیے عذر تلاش کرے, اور اگر نہ ملے, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, نہیں ایسا نہیں, ایسا ہو سکتا ہے, نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے. مثلا کسی کو پولیس پکڑ کے لے گئی, اور کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہے. اب آپ کا کچھ اختلاف اس سے ہے، علمی اختلاف، اس علمی اختلاف کی بنیاد پر آپ کے دل میں اس سے ناراضگی ہے. فوراً آدمی کیا کرتا ہے، ہاں یہ لوگ ٹیررسٹ ہی ہے، کچھ کیا ہی ہوگا تبھی تو پولیس پکڑ کے لے گئی، ایسے ڈھونڈی لے جائے گی پولیس. حالانکہ ہو سکتا ہے اس پر کسی نے جھوٹا الزام لگایا ہو، اس پر جھوٹا الزام لگایا ہو. اس آدمی کی زندگی صاف ستھری ہے، وہ نیک انسان ہے، عبادت گزار ہے، اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی جو ٹیررزم کی ہے، بلکہ وہ اس کے خلاف بولتا ہے، لوگوں کو اس کے خلاف سمجھاتا ہے، بتاتا ہے. لیکن کیا کیا، کسی نے اس کے خلاف کوئی بات کی، اور ضروری نہیں کہ ٹیررزم میں اس کو پولیس اٹھا لے گئی، کسی نے کمپلینٹ کر دی اس کے خلاف کچھ. لیکن کیا ہے، انسان جب کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بہت آگے اور بلڈنگ بناتا چلا جاتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا. تو کہتے ہیں اگر کوئی بات سننے میں آئے تیرے کسی مسلمان کے بارے میں بری بات، تو تو سوچ، ہو سکتا ہے ایسا نہیں ایسا ہوگا، ہو سکتا کوئی شریر آدمی نے اس کے خلاف کچھ ایسا کہا ہوگا، تبھی تو ایسا ہوگا. وہ آدمی تو ایسا نہیں ہے، وہ عورت تو ایسی نہیں ہے. مان لیجیے کسی کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، بیوی شوہر کا جھگڑا ہو گیا، اور شوہر نے کہا چلی جاؤ میں کہ، اب کسی نے آ کے جو تتلی ہوتی ہے ایک سماج میں، ہاں کبھی اس ڈال پہ کبھی اس ڈال پہ چڑیا ہوتی ہے، معلوم کیا ہوا، کیا ہوا، اچھی خبر سننے کے لیے ہم لوگ جلدی تیار نہیں ہوتے، بری خبر تھوڑی ہو تو بہت جلدی سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کام وام چھوڑ کے ہاتھ بات دھو کے آگے بڑھنے سے بولو، ہاں بیٹھو میں جاتی ہوں مختصر وقت میں بولنے سے، نہیں نہیں بیٹھو نا، تفصیل سے بتاؤں گی، مزہ آ رہا ہے. پورا پورا کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، اچھا ہاں اس نے بول دیا کہ چلی جا آپ نے میں کے، اب کیا کیا آپ نے، معلوم نہیں کچھ تو اور اخلاقی اعتبار سے کچھ ہوا ہوگا، کچھ افیئر ہوگا، اور اس نے اس کا موبائل چھین کے پھوڑ دیا اس کو. اچھا فیس بک پہ شاید ہو سکتا ہے کسی سے افیئر کیا ہوگا، واٹس ایپ پہ معلوم نہیں، ہو سکتا ہے موبائل پھوڑا تو موبائل کیوں پھوڑا، سر کیوں نہیں پھوڑا، موبائل پھوڑا کا مطلب کچھ تو ایسا موبائل کے ذریعے ہو سکتا ہے کسی سے کانٹیکٹ کی ہوگی، ایسا کچھ تو معاملات ہوں گے ایسے ہی، بھائی ہاتھ میں موبائل آیا اس کے، میں اپنے ماں باپ کو فون کر کے بلاتی ہوں، نہیں لایا تھا غصے میں پھوڑ دیا اس کو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کہیں نہیں کچھ تو ایسی وجہ ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، آپ اس کی عزت بچانے کا گمان کریں نہ کہ اس کی عزت خراب کرنے کا. اور اگر نہیں ملے کچھ آپ کو تو آپ کہیں نہیں ہو سکتا کچھ ایسی وجہ ہوگی جو میرے علم میں نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا، اس کے پاس کچھ نہ کچھ عذر ہوگا. کیوں، آپ جانتے ہیں وہ بہن، وہ عورت، وہ خاتون نیک ہے، اس کی زندگی عبادت گزاری، تقویٰ، پردہ، احتیاط، زبان کا احتیاط، روزے رکھتی ہے، ہر اعتبار سے کبھی کسی کا برا نہیں کرتی ہے، وہ نیک عورت ہے. ایسا کیسا اس کے بارے میں ہم مان لیں گے، ایک بس اتنی سی بات کی بنیاد پر ہم مان لیں وہ بری عورت، ہم نہیں مان سکتے ایسا. آپ یہ کیوں نہیں کرتے، کیوں، دل میں حسد اور دل کے اندر تکبر ہوتا ہے تب آدمی ایسا کرتا ہے، وہ غلط ہو جائے تو میں اس سے بہتر، اس سے حسد ہے وہ غلط ثابت ہو جائے تو ہاں دل کو تسکین نہیں، کہا اس کے لیے عذر تلاش کر، اور اگر عذر نہ ملے تو تو خود اپنی زبان سے کہے نہیں ہے اس کا کچھ عذر جو مجھ کو نہیں معلوم. مسلمان کی عزت بہت بڑی چیز ہے، مسلمان کی عزت بہت بڑی چیز ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، سورہ نور آیت نمبر 12. حضرت عائشہ کا قصہ آپ کو معلوم ہے، سفر میں تھیں اور استنجا کے لیے گئیں، اندھیرے میں ہار کہیں گر گیا، ڈھونڈنے میں رہی، قافلہ آگے نکل گیا، پیچھے ایک صحابی تھے جو قافلے کا سامان گرا پڑا اٹھا کے لانے والے، پیچھے ایک آدمی چلتا تھا، ہمیشہ قافلے میں ایسا ہوتا ہے، پیچھے ایک چلتا تھا اس زمانے میں، وہ جو بھی لوگوں کی چیزیں کچھ کوئی بھی ہیں اٹھا کے آگے لے کے آتا تھا اور سب کو لا کے دیتا تھا اگلے پڑاؤ میں. تو ایک صحابی تھے، پیچھے 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 چلنے والے، انہوں نے دیکھا خاتون بیٹھی ہوئی ہے انتظار میں اور قافلہ نکل گیا، انہوں نے اونٹنی بٹھائی، آپ بیٹھی اور یہ اس کی نکیل پکڑ کر اونٹ لے کے اگلے مرحلے میں آ کے قافلے سے مل گئے۔ لوگوں نے کہا یہ حضرت عائشہ ان کے ساتھ، او ہو 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 کچھ تو بات ہے۔ اور کیا کیا، حضرت عائشہ کا تعلق ان صحابی سے جوڑ دیا، بیچارے سیدھے سادھے انسان تھے، ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور بات اتنی بڑی، کیونکہ دیکھیے ایسی باتیں تو چھپتی نہیں ہیں اور چرچا کا وشے پورے مدینہ میں ڈسکس ہونے لگا ہے، ہر زبان پہ بات۔ ارے میں سنا ہے ایسا ہوا ہے، حضرت عائشہ فلاں کے ساتھ سفر میں تھیں، ہاں وہ لے کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایک عورت کی عزت، ایک نیک عورت جس کی زندگی تقوی پرہیزگاری کی کا علم ہے، پہچان ہے، اور نبی بے وجہ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، پاکیزہ مزاج عورت۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی اور کیا کہا، ایک بہت بڑی نصیحت کی، کہا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ جب یہ بات تم نے سنی اے مسلمانوں، جب یہ بات تم نے سنی حضرت عائشہ کے بارے میں، تو کیوں انہوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے، گمان کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ہم سے بہتر عورت ہے، نبی کی بیوی، جب ہم نہیں کر سکتے تو یہ کیوں کرے گی، ایسا کیوں نہیں کہا، ایسا کیوں نہیں کہا، وقالوا هذا افك مبين، ایسا کیوں نہیں کہا، یہ صاف جھوٹ ہے، کیوں نہیں کہا ایسا؟ جس عورت کی زندگی پاک دامنی کی بالکل علامت ہے، اس کے بارے میں جب ایک ایسی بات سننے میں آئی جو منافقوں نے اڑا دی، جو بد کردار لوگ ہیں، تم کیسے ان کی بات میں آ گئے، کیسے تم نے اس بارے میں صاف انکار نہیں کیا، کیوں نہیں کیا تم نے؟ ابن کثیر کہتے ہیں لولا یعنی هل اذ سمعتموه اي ذلك الكلام الذي رميت به ام المؤمنين رضي الله عنها، ام المؤمنين حضرت عائشہ پر جو تہمت لگائی گئی، جب تم نے سنا یہ کلام، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا اي قاسوا ذلك الكلام على انفسهم، انہوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے کیوں نہیں کہا، تو عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی بیوی سے جب بات نکلی اس پر، کہا تم کرو گے ایسا، تم کرو گے یہ کام، میری بجائے کسی اور سے تعلق تم کرو گے ایسا؟ کہا میں کیوں کروں گی ایسا، کیسے کر سکتی ہوں؟ کہا جب تم نہیں کر سکتی تو نبی کی بیوی کرے گی، نبی کی بیوی کیسے کر سکتی ہے؟ تم سے زیادہ تقوی شیعہ تو وہ ہے، تم نہیں کر سکتی ہو، تم سوچو جب ہم نہیں کر سکتے ہیں تو وہ کیوں کریں گے۔ کہا کہ اے قاسوا ذلك الكلام على انفسهم فان كان لا يليق بهم فام المؤمنين اولى بالبراءة منه بطريق الاولى والاحرى، انہوں نے اپنے بارے میں کیوں گمان نہیں کیا ایسا کہ ہم کر سکتے ہیں، کہ ایسا ہم نہیں کر سکتے نا، تو پھر ہم سے زیادہ ام المؤمنین ایسا نہیں کریں گی، ایسا کیوں انہوں نے قیاس نہیں کیا، ایسا کیوں گمان نہیں کیا؟ جب برا گمان کیا تو اچھا بھی کر سکتے تھے، جب برا گمان کیا تو کیا یہ نہیں کر سکتے تھے اچھا گمان، کہ جب ہم نہیں کر سکتے تو وہ کیسا کریں گے، وہ نہیں کیا ہوگا بھائی انہوں نے ایسا، یہ بھی تو گمان ہے، اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے ڈانٹا ہے۔ لہذا کسی صاف ستھری زندگی والے کے بارے میں بدگمانی کرنا اسلام میں حرام ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لہذا یہ ایک اصول ہم کو اس آیت سے ملتا ہے، اس میں مزید کچھ باقی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگلے دس میں اس کو دیکھیں گے، اور اس بارے میں تفصیل کہ بدگمانی سے جاسوسی پیدا ہوتی ہے، اور جاسوسی سے غیبت پیدا ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہم اگلے دس میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔